السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 6. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اللہ کا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ 11 پارے ہو چکے، سورہ توبہ بھی ہو چکا، سورہ یونس بھی. سورہ ہود ہم نے کچھ آیتیں اس کی شروع کی تھیں، 5 آیتیں. آج 6 آیت سے ہم اپنے اس پارے کا آغاز کریں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا، یہ کمال رزاقیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں ہی کا رازق نہیں ہے بلکہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ان سب کا رزق بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. اور ہر جاندار کو رزق پہنچانا، اس کے مقام پر رزق پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی رزاقیت ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی اعلیٰ، کتنی برتر، کیسی ہے، کہ اس کا علم کیسا وسیع ہے کہ اس کو یہ بھی علم ہے کہ کون سا جاندار کہاں بستا ہے. بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے جو لوگوں نے ریسرچ کر کے آج ثابت کیے ہیں کہ بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جو پتھر کے اندر ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ پتھر کے اندر ان کو رزق کون پہنچاتا ہوگا؟ پتھر کتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوا کا، پانی کا، سورج کی روشنی کا جانا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو اس پتھر کے اندر بھی رزق پہنچاتا ہے. اور پھر دراصل اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان اسباب کو بروئے کار لائے، ان وسائل کو اختیار کرے. یعنی ایسے نہیں اب انسان یہ نہ سوچتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو اب جہاں وہ بیٹھا ہوگا وہیں اس کو کھانا مل جائے. اگر اب آپ یہ کہیں کہ اچھا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے لہٰذا کھانا ہمارے سامنے آ جائے بالکل پلیٹ، جیسے منو سلوا اترا کرتا تھا بنی اسرائیل پر، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے ذرائع دیے ہیں انسان کو کہ ان ذرائعوں کو اختیار کر کے انسان اس رزق کو حاصل کر سکتا ہے. اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے. پھر جو لفظ یہاں پر آیا ہے مستقر رہا، قاف را را اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھکانہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اور مستودع واو دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے، سپرد کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. پھر فی کتاب مبین کا ذکر آیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اب یہاں پر آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، مستقر اور مستودع، سونپے جانے کی جگہ، تو عربی زبان میں مستودع اس گودام کو، گوڈاؤن کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز ذخیرہ کی جاتی ہے یا پھر امانتیں بطور حفاظت رکھی جاتی ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مفسرین کا بہت اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے مستقر سے مراد رحم مادر لیا ہے اور مستودع سے مراد دفن کیے جانے کی جگہ لیا ہے. کچھ لوگوں نے مستقر سے مراد رحم مادر اور کچھ لوگوں نے دنیا میں جو رہنے کی مدت یہ جگہ ہے اس کو مستودع سے تشبیہ دی ہے. لیکن ابن عباس کا قول ایک ملتا ہے، ان کے نزدیک مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کسی انسان نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا ہو، وہ مستقر ہے، اور مستودع وہ جگہ جہاں پر وہ دفن کیا جاتا ہے. اس میں انسان ہی نہیں آتے، ہر جاندر کا معاملہ اس میں آ جائے گا، تو ان دونوں مقامات کا اللہ کو پوری طرح علم ہے۔ اور لوح محفوظ کے بارے میں، دراصل کتاب و مبین کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے تو اس میں مراد دراصل لوح محفوظ ہی ہے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں، مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ یہاں پر دراصل انہی لوگوں کے سوال کا جواب دیا گیا ہے، اس کو جملہ معترضہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا، دنیا میں اس سے پہلے کیا تھا، یا پہلے کیا معاملہ تھا، جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں وہ ایسے ہی چلے گئے، انہوں نے تو ہم کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی، جو وہ کرتے آئے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ آج بھی بہت سارے جو الہاد پرست لوگ ہیں، دہریے جن کو کہتے ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے انکاری ہیں، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا، اس سے پہلے کیا تھا، دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی، اس کا انتظام کرنے والا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ چل رہی ہے بس، یہ ایک دن ہو سکتا ہے ختم ہو جائے گی، تو ان کا یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان کو پیدا کیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایک طرح سے جڑی ہوئی تھیں، ملی ہوئی تھیں ایک گولے کی طرح، یہ جب جدا جدا ہوئیں تو پھر یہ کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کی۔ یہ 6 دن بھی ہم نہیں جانتے کہ ہماری دنیا کے 6 دن ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس گنتی ہے اس گنتی کے مطابق ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے، جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی، اور اس حدیث کے مضمون میں کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، یعنی زمین اور آسمان کچھ بھی نہیں تھے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ تو یہ سب متشابہات میں سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا تاویل اور تفسیر ہے، ہم اس کی کھوج میں نہیں پڑ سکتے۔ ہاں، تمہارے کرنے کے کیا کام ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ تو اصل چیز انسان کو کرنی کیا ہے، کہ یہ دنیا کو اس کو دار الامتحان سمجھنا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جب بچوں کا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، تم کوئی کام نہ کرو، تم ادھر ادھر اپنی توجہ نہ بٹاؤ، تم یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس کی کھوج کرید میں کیوں پڑھ رہے ہو، جو متشابہات میں سے ہے، کہ اچھا زمین اور آسمان سے پہلے کیا تھا، کیسے تخلیق ہوئی، یہ ساری چیزوں کے اس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا جو اصل کرنے کا کام کیا ہے، تم اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا کہ کس کے عمل اچھے تھے۔ تو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا جائے، پھر جو اچھے عمل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو برے عمل کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اچھے عمل کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے عمل کا برا بدلہ یعنی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر دنیا میں اگر کوئی انسان ایک قتل کرتا ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ پھانسی کی سزا ہوگی، لیکن ایک انسان نے اگر 4 قتل کیے ہیں تو اس کو کون 4 سزا دے گا موت کی، ایک ہی بار وہ تو مر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آخرت قائم ہو، میزان قائم ہو، عدل انصاف ہو، اور جزا اور سزا دی جائے، ایک کوئی یوم جزا ہو۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ سزا کا دن رکھا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا صرف ایک تماشا ہے، کھیل اور دل لگی کا سامان ہے، دنیا میں جس کو کچھ اچھا کچھ ملا میسر آیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کو دنیا میں ناکامی ملی تو وہ ناکام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں اور دنیا کی ناکامی ناکامی نہیں۔ یہاں تو بعض وقت بہت محنت کرنے والے کو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی زندگی نہ ملے، اور ایک شخص بغیر کسی محنت کے بھی بہت سارا کچھ حاصل کر لے لوٹ مار سے، دھوکہ دہی سے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ کامیابی معیار نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو وہ ہنسی ٹھٹھا میں لے لیتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سحر مبین ہے۔ ہم جانتے ہیں ولید بن مغیرہ تھا، بہت عقل مند شخص تھا عرب کا، بہت اس کی مانی جاتی تھی۔ جب حج کے موقع پر یہ لوگ مشورے کے لیے بیٹھے کہ اس دعوت کو روکنا ہے اور حجاج آئیں گے تو کس طرح سے اس قرآن سے لوگوں کو دور رکھیں، تو لوگوں نے کہا ولید بن مغیرہ سے کہ آپ ہی کہیں، آپ عقل مند شخص ہیں۔ لوگ کہتے رہے کہ اچھا یہ کہہ دو وہ کہہ دو، اس نے سب کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں یہ نہ کہو، کہ تم جانتے نہیں وہ شخص کیسے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں سوچتا رہا اور پھر کہہ دیا کہ کہہ دو کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جس نے ایک خاندان میں جدائی ڈال دی ہے یا پھر آپس میں میاں بیوی کو جدا کر دیا ہے، تو یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو یہاں پر کہا جائے کہ انہوں نے کہا کہ انہذا الا سحر مبین، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ لیکن ایک کھلا جادو۔ تو قرآن کو وہ جادو کہتے تھے۔ تو جب بھی انسان کا کسی چیز پر زور نہیں چلتا، بس نہیں چلتا، تو پھر اس کو وہ جھوٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے یا جادو کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اس بات کو مذاق میں لے لیا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں پر امت ان کا لفظ دراصل مدت کے معنوں میں آیا ہے۔ پیچھے محمد کا لفظ یہ معنی پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک ہم جماعت لوگ، ہم جماعت گروپ یا ایک جگہ رہنے والے لوگ، ان کو امت کہا جاتا ہے۔ تو امت کے کئی معنی آئے ہیں، یہاں پر ٹائم پیریڈ کے لیے وقت استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر انہی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو کافرین تھے یا کفار مکہ تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے یا اس دنیا کو دار الامتحان نہ سمجھتے۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا جس قیامت کی دھمکی آپ دے رہے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے؟ وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر وہ قیامت نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہم ہی سچے ہیں، جو سامنے بتانے والا ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس وقت وہ سزا کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے نام لیوا مسلمان یہ کہتے ہیں، زبان سے تو کہتے رہتے کہ ہم کو اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، لیکن ان کا عمل بالکل اس سے اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو صرف انکار کر دینا زبان سے ہی کافی نہیں ہے، اگر عمل یہ بتا رہا ہے تو بھی ایسے انسان گھیرے میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا ہے نا ایسا کہ اچھا یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، جب وہ مصیبت انسان پر آتی ہے تو پھر وہ انسان بالکل بلبلا اٹھتا ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اگر یہ آ جائے گی تو پھر ان کو اس طرح سے گھیرے گی کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، تب ان کو اپنا یہ مذاق اڑانا یاد آ جائے گا۔ تو اسی لیے کبھی بھی دین کی باتوں پر یا دیندار لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ کفار مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ اب انسان کی صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کس طرح سے تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، جب خوشیاں آتی ہیں تب اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو کچھ مذموم صفات ہوتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے ہی دلدر پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یہاں پر انسان کی تنگ ظرفی اور ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ دونوں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں, جن کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا, تنگ نظری تنگ ظرفی پائی جاتی ہے, ان کی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اگر زندگی بھر اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی رہیں اور پھر بس کچھ وقت مصیبت آ جائے تو مصیبت کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے متعلق سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر طنز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنی قسمت کے نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں کہ ہاں یہ مصیبت ہم ہی پر آنی تھی, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر دکھ گیا بیماریوں کے لیے مصیبتوں کے لیے, اس طرح کی باتیں. اور یہ سب کہتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال تک ہم کو اچھے حال میں بھی تو رکھا, کتنے سالوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو نہیں, یہ سب انسان بھول جاتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے انسان کو دور کر دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اور مزید اللہ تعالیٰ سے غافل اور مغرور ہونے لگتا ہے, پھر اکڑنے لگتا ہے, شیخیاں بگھاڑتا ہے, پھولے نہیں سماتا اور سوچتا ہے کہ اسے کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں. حالانکہ اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ پچھلی حالت کو فراموش نہ کرتا, یعنی یاد رکھتا کہ مجھ پر کیا مصیبت آئی تھی, اور جب خوشیاں ملے نعمتیں ملے تو اس پر شکر ادا کرتا. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ احادیث میں آتا ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے. آگے کی آیتیں دراصل اسی کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر سمیٹتا ہے, اور جب خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر حاصل کرتا ہے. اور یہ امتیاز یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہوئے اور کسی کو نہیں. تو اگر کوئی نام لے وہ مسلمان, بظاہر اس کا نام مسلمان ہو, کلمہ گو انسان ہو, لیکن اس کا عمل یہی ظاہر کرتا ہے کہ مصیبت میں بالکل مایوس ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانیاں کرنے لگنا, اللہ تعالیٰ پر طنز کرنا, تو پھر وہ مسلمان مسلمان نہیں ہے. ہاں اس کے نام بھلے ہی مسلمانوں کے سے ہوں لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ایک مومن ایک مسلمان اس کی زندگی اس کی عکاسی نہیں کر سکتی, یعنی وہ اس کے شان کے خلاف ہے مومن کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پر طنز کرنے لگے, اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگے. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا اصول ہے کہ اگر آج بہار ہے تو کل خزاں بھی آئے گی, آج خزاں ہے تو کل بہار بھی ضرور آئے گی, رات ہے تو دن بھی آئے گا, دن ہے تو رات بھی ضرور آئے گی. تو یہ زندگی کے نشے و فراز ہیں, اتار چڑھاؤ ہیں. مومن کو ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں رکھنا ہے. اور دنیا میں اگر اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو تو اس کے بدلے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ دیکھیں کہ اتنا اجر دیا گیا ہے کہ اگر تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ذکر کس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں, وہ گناہ نہیں ہے, لیکن شکایتیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا یا مایوس ہونے لگنا اس سے منع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کفور کے لیے یہاں پر جو ناشکری کے لیے کفور کا لفظ آیا ہے. اور ہم تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کو کہے کہ اچھا یہ تو کافر ہو گئے, یعنی وہ ناشکری کرتے ہیں, تو کہیں گے ہائے ہم کو کافر کہہ دیا, اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا. تو کافر بھی تو ناشکری ہی کرتے ہیں نا اصل میں دیکھا جائے تو. اس کو زندگی اللہ نے دی, زندگی گزارنے کی سہولتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, لیکن وہ جھکتا کسی اور کے آگے ہے, تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہوا. تو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو, ناشکری ہے, ناشکری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو انسان کو مایوس بھی نہ ہونا چاہیے اور خوشی میں پھولے بھی نہیں سمانا چاہیے. اکڑ یہ بہت بری چیز ہے, کیونکہ یہاں جو لفظ آیا ہے لَفَرِحُمْ فَخُور, تو فریحا دیکھا جائے تو منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فریحا کے معنی خوش ہونے کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور فخور یہ تو ہم سب اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں فخر سے, کہ فخر جتانا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا, بڑی چیز سمجھنا. تو یہ مناسب نہیں ہے، مومن کا رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ تکبر کرے یا بڑائی کرے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 11، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ دیکھا جائے تو آپ اور میں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یعنی مغفرت کا معاملہ ہو ہمارے ساتھ، وہ اجر کبیر، اور ہمیں اجر سے بھی نوازا جائے۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے شرط بتا دی گئی یہاں پر، الا الذین صبروا۔ اور صبروا میں بھی ہم دیکھا جائے تو یہاں پر ایمان پہلے ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ تو اسی سے پھر یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو ذکر چلتا آ رہا ہے، تو ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کے ساتھ اخلاص، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کامیابی کی جو شرائط ہیں آخرت میں، ایمان، عمل صالح اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کو یہاں پر کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ صبر وہ اردو والا صبر نہیں کہ اچھا خوب رو لیا پیٹ لیا کہتے ہیں صبر تو آ ہی گیا۔ صبر عربی زبان میں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اب تک الحمدللہ آپ خود جان ہی چکے ہوں گے، ماشاءاللہ ہم لوگ 11 پارے پڑھ چکے ہیں، کہ صبر کے معنی استقامت کے آتے ہیں، جمے رہنے، ڈٹے رہنے کے آتے ہیں، کہ اپنے نفس کو ہر اس کام سے روکے رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہو۔ تو اپنے نفس کو نیکی پر جمائے رکھنا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا، جمائے رکھنا، یہی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ناکامی سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ صبر والے۔ اور پھر صرف صبر ہی نہیں کہا گیا، بلکہ عمل الصالحات، صالح عمل۔ تو یہاں پر پیچھے کی آیتوں سے اگر ہم دیکھیں، کمپیئر کریں، تو اس کا مطلب ہمیں لگتا ہے کہ جو اس کیفیت سے بچ گیا کہ خوشی میں اکڑنے لگتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہونے لگتا ہے، تو جو اس کیفیت سے بچ جاتا ہے پھر وہ صابر ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں یوز کیے گئے ہیں۔ تو صابر وہ شخص جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے دل و دماغ کو، اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھے، حالات کا اثر لے کر اپنے مزاج کو بالکل تھوڑ دلا نہ کر دے، بہت زیادہ غصہ نہ ہو، بہت زیادہ مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو بدلے نہ، بلکہ صحیح سوچ، صحیح فکر پر رکھے، اس پر استقامت سے قائم رہے، اس استقامت اس پر رکھے۔ حالت سازگار ہوں یا نہ ہوں، کبھی دولت ہوتی ہے، کبھی دولت نہیں ہوتی، کبھی اقتدار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی فراوانی ہوتی ہے، کبھی تنگی ترشی ہو جاتی ہے، کبھی تو بہت کچھ انسان کے پاس حاصل ہو جاتا ہے اس کو، اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی بہت زیادہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی الحمدللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا رویہ نارمل ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا خوشیوں کے موقع پر، اور نہ ہی غم اور تکلیف کے موقع پر رونا روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا ہے، تو وہ صابر ہے۔ تو مزاج کا استقلال وہ صبر ہے، سمجھیں کہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، مصیبت کے وقت دل برداشت اور مایوس نہ ہونا، اور خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہ ہونا، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، یا مصیبت یا خوشی کے موقع پر غیر سنجیدہ نہ ہو جانا۔ تو اپنے ذہنی توازن کو جو برقرار رکھے گا، وہی دراصل پھر صابر ہے۔ تو انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں، زندگی میں تو نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، غم اور خوشی ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ صبر کرتا ہے، برداشت سے کام لیتا ہے، جمے رہتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، استقامت پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. تو یہاں پر دیکھا جاتا ہے جملے معترضہ ہے، انہی کی بات کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو ایسے کرنے والے نہیں تھے. یہاں پر اللہ کے رسول کو کہہ کر ان کو سنوایا گیا ہے کہ آپ پر جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے آپ اس کو سنا دیجیے، یا آپ کا دل تنگ نہ ہو. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کو دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو تنگ ہونے کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی یہ لوگ باتیں بناتے، بلکہ اللہ کے رسول اس بات پر کڑھتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، میں ان کے لیے اتنی خیر خواہی برت رہا ہوں اور بدلے میں یہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ میری بات مانتے ہیں. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی دراصل وہ کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ اتنے زیادہ ان کے لیے حریص تھے کہ وہ ایمان لائیں، اور وہ لوگ اتنا ہی دور بھاگتے چلے جاتے تھے. جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ فلا اللہ کا باقی ان نفس کا، کہ اے نبی کے تم ان کے پیچھے اپنی جان کھلا دو گے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. جیسے ہم پڑھیں گے، ان لوگوں نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا، مسعود ثقفی اور بھی کچھ لوگ تھے وہاں کے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن یا وحی نازل ہونا ہی تھی تو یہ مکہ اور یہ جو دونوں پہاڑیاں اس کے بیچ رہنے والے بڑے بڑے سرداروں پر کیوں نہ اتری، یعنی جو طائف کے لوگ تھے یا طائف کے سردار تھے، تو طائف اور مکہ کے سرداروں پر کیوں نہ وحی آئی، اس شخص پر کیوں وحی آ گئی، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہتے تھے وہ. یا پھر اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تو یہ ان لوگوں کے اعتراضات تھے. تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معبودوں کو آپ نے کبھی گالی نہیں دی یا برا بھلا نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہتے تھے کہ یہ تم شریک نہ بناؤ ان کو، یہ شرک کرنا یہ دراصل غلط بات ہے. تو وہ الٹا کفار مکہ اللہ کے رسول سے معجزہ طلب کرتے، اعتراضات کرتے تھے آپ کے اوپر کہ اگر آپ کوئی پیغمبر ہیں تو کوئی خزانہ لائیے دکھائیے، یا پھر کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی روحانی طاقت آپ کو ایسی حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے ہم آپ کی نبوت پر یقین کریں. تو ایسی تو کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان کافروں کی باتوں پر دل گرفتہ نہ ہوں، کیونکہ معجزے دکھلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں اور ان کو ان کے برے انجام سے ڈرا دیں. اور معجزے دکھانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو ہر چیز کا مالک ہے. پھر ایک اور انہوں نے چیلنج اعتراض کیا تھا کہ اچھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو صرف کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول خود گھڑ لاتے ہیں اس کو، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، آیت نمبر 13، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سورۃ مثله مفتریات مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو، اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کہ تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو. یہاں پر ان لوگوں نے سوال کیا تھا تو ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا بلکہ تمہارا اپنا تصنیف کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ یہ جو 10 صورتیں بنانے کا ذکر ہے، سورہ یونس کی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر ایک صورت بنا لانے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ اور اپنے جن جن معبودوں کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اسی طرح سے قرآن کی صورتوں میں یہ چیلنج اختیار کیا گیا ہے، کہیں پر تو ایک آیت کا ہی ذکر ہے، کہیں پر 10 آیتوں کا ذکر ہے، کہیں پر صورتوں کا ذکر ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس چیلنج کا نہ اس وقت کوئی جواب دیا جا سکا اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی تم بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ آج بھی مستشرقین پورا زور اس بات پر دیتے ہیں کہ ہاں قرآن بہت اچھی کتاب ہے، محمد نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، نعوذ باللہ ایسا کہتے ہیں، یعنی اگر تعریف کریں گے بھی تو وہی زہر میں ڈبو کر۔ تو اس وقت بھی وہ لوگ یہی اعتراض کرتے تھے اور اللہ کے رسول پر الزام رکھتے تھے کہ آپ نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا۔ اور پھر یہاں پر ان کے معبودوں کو کہا گیا ہے کہ ان معبودوں کو بلا لو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، تو لہٰذا تم ان کو بلا لو، اگر وہ معبود سچے ہیں تو تمہارا ضرور ساتھ دیں گے اور لائیں گے ایسی صورت بنا کر، اور اگر وہ صورت بنا کر نہیں لاتے ہیں، قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب پھر وہ معبود ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے آگے جھکا جائے یا اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو دونوں طرح سے اس میں بات دیکھ رہے تو پوری ہو گئی۔ تو قرآن میں ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کچھ پیشن گوئیاں ہیں، آخرت کے بارے میں ہیں، حشر کے بارے میں ہیں۔ اگر یہ انسان کا تصنیف کیا ہوا ہو سکتا ہوتا تو لوگ اس کی طرف آتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ آئے انہوں نے خود کہا، جو شاعر تھا ایک لبید، تو اس نے خود کہا تھا کہ اب کوئی کلام کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شاعری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اباد القرآن، کہ قرآن کے بعد بھی بھلا کوئی چیز یا کوئی بات شاعری باقی رہ سکتی ہے۔ تو چونکہ تم سب مل کر بھی اس جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے، معجزے کا تو یہی معنی ہے، پھر تم اور کون سا معجزہ طلب کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو؟ یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ پھر ہو سکتا ہے؟ تو تم کو مان لینا چاہیے، تم کو اقرار کر لینا چاہیے کہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ تم اس جیسی ایک صورت بھی یا ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ پھر اگر یہ انسان کا کلام نہیں تو پھر یہ لا محالہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کہ وہی ایک الہ ہے اس بات کی بھی دلیل ہے۔ تو یہ ذکر ہم قرآن میں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن اللہ کا نازل کیا گیا ہے، اس میں تمام جو جھوٹے معبود تھے ان سب کو باطل قرار دیا گیا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا تھا، اور جو بھی کچھ نازل ہو رہا تھا یعنی قرآن یا اللہ کے رسول آئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اور اس میں ایسے دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اب اسلام نہیں لاتا ہے، مسلمان نہیں بنتا ہے، تو پھر وہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ اب اور کون سا معجزہ، کون سی دلیل چاہیے اس کو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشحالیوں کے طالب ہوتے ہیں یا خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اگر وہ دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کر لیں، ان کو پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا آخرت میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا. ان کے دماغ، دل و دماغ پر صرف دنیا پرستی چھائی رہی. تو ایمان ہی عمل صالح کو مزید بڑھاتا ہے یا اس کا بدلہ دلوائے گا. اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو عمل صالح کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے کافر ہیں، اور کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس بات پر کہ اچھا بھلا دنیا میں جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ایمانداری سے پیش آتے ہیں، دیانت ان کے اندر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ہمدردی، خیر خواہی ہوتی ہے، ان کو کچھ کیوں نہ ملے گا؟ تو ان کے پاس وہ اصل سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا پروانہ، یعنی ایمان. تو عمل صالح اسی وقت قابل قبول ہے جبکہ ایمان ہوگا. تو جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا میں ہی ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ آخرت میں پھر سوائے آگ کے ان کو کچھ نہ ملے گا. اور کیوں؟ کیونکہ ان کے سب کچھ ضائع ہو گیا تھا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے، تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل گیا تھا. یعنی نیکی کا کام صرف دنیا کے حصول کے لیے کرنا، تو اب اگر وہ مومن کرے یا کافر کرے، دونوں کو دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کے عذاب کے. جیسے مثال کے طور پر ایک کاروباری شخص ہے، وہ اپنے کاروبار میں جھوٹ، فریب، دغا بازی سب سے پرہیز کرتا ہے، ایمانداری سے کام لیتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کاروبار کو خوب وسعت ملے، کامیابی ہو. اور یہی کام ایک مسلمان کرتا ہے اور جھوٹ، فریب، دغا بازی سے اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کی تجارت کو فروغ بھی ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اجر بھی ملے گا. جیسے کافر کیوں کر رہا ہے؟ اس کی صرف کاروبار کو فروغ ملے، کاروبار میں اضافہ ہو اس کے، اس لیے کر رہا ہے، تو دنیا میں مل جاتا ہے اس کو. لیکن ایک مومن اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اس کا اجر ملے، تو اس کو کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اس کے، اور ساتھ میں اجر بھی ملے گا. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے اصل میں. تو ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کو کسی شخص نے اپنا گھر دکھانے کے لیے لے کر گئے کہ میں نے گھر بنایا ہے نہیں، تو آپ چلیے. جب وہ بزرگ گئے گھر دیکھنے کے لیے تو کھڑکی تھی وہاں پر، تو اس شخص نے کہا کہ کھڑکی یہاں رکھی ہے تاکہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی رہے. تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو نیت یہ کر لیتا کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے تو تجھے اس کا اجر مل جاتا، اور ہوا تو آنی ہی آنی تھی کھڑکی سے. تو وہی بات ہے کہ کام کرتے وقت نیت کیا تھی آپ کی، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا. نیت اگر ایک مسلمان بھی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے، تو پھر اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جیسے مسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، کہ قیامت کے دن فیصلہ یا شروعات کی ہی جائے گی حساب کتاب ان لوگوں سے، جو عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا. جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری خاطر ہم نے یہ اور یہ اور یہ کیا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو بھی کچھ کیا تھا تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو عالم کہیں، تم کو سخی کہیں، تم کو شہید کہیں، تو جو تم نے خواہش کی تھی تم کو اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا. لوگوں نے تم کو عالم بھی کہہ دیا، لوگوں نے تم کو شہید بھی کہہ دیا، لوگوں نے سخی بھی کہہ دیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، لہٰذا حکم ہوگا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو ریاکاری سے. تو ایک مسلمان بھی اگر وہ ریاکاری سے کام کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو وہی بات ہے کہ دنیا میں اگر ایک کافر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے دنیا میں، اس کو دنیا میں اس کا حصہ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور وہ کیا جرم ہوگا اس کا؟ اس کا وہ جرم ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس نے ایمان نہیں لایا. یعنی ایک جو نشانی دے دی گئی تھی، ہر انسان کے اندر ایک نشانی اتاری گئی، عہد الست ہے، پھر فطرت میں وہ جو چیزیں دیکھتا ہے اپنی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اتنی نشانیاں وہ کائنات میں دیکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو ایسے شخص کو پھر آخرت میں سزا ضرور دی جائے گی، کیونکہ اس کے کوئی کام میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا بلکہ دنیا والوں کا خیال رکھتا ہے. تو جو ایمان لانے والے اور نہیں لانے والے دونوں کا انجام، دونوں کی زندگیاں برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کا انجام بھی مختلف ہے اور زندگی بھی مختلف ہوتی ہے. کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نا کفار مکہ، وہ حجت پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے آگے، آرگیو کرتے تھے کہ اچھا یہ یتیموں کی پرورش کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کنویں کھدوانا، درخت لگوانا، ہم یہ سب نیک کام تو کرتے ہیں، تو پھر کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ تم نے کیوں کیا یہ کام؟ شہرت کی خاطر کیا. تو جو لوگ آخرت ہی کے منکر تھے، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، ان کو آخرت میں پھر سوائے عذاب کے کچھ نہ دیا جائے گا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی رب کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. یعنی جو نشانیاں ہیں دیکھا جائے تو علی بینۃ، بہت ساری نشانیاں ہیں. انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے، زمین و آسمان کی ساخت پر غور کرے، یا دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس پر غور کرے، تو یہ سب گواہیاں دے رہی ہیں کہ یہ کسی ایک خالق اور مالک کا نظام ہے جو اس کی فرمان روائی کر رہا ہے، جو تدبر سے اس دنیا کو چلا رہا ہے. ان سب کا مالک ایک ہے، اور یہی شہادتوں کو دیکھ کر جس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ضرور کوئی ایسی زندگی ہوگی جس میں جزا اور سزا ہوگی، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا، تو یہ اس بات کا یقین اس کو کس سے آئے گا؟ کتاب سے. وہ یتلوہ شاہد من، وہ تلاوت کرتا ہے اس کی، وہ پڑھتا ہے یا وہ چلتا ہے. یتلوہ دونوں معنی میں آتے ہیں، تلا یتلو پڑھنا، کیونکہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایک کے بعد ایک لفظ پڑھتے چلے جاتے ہیں نا، تو ایک کے بعد ایک آگے بڑھنا. تو جب وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، یا پھر وہ نشانیوں کو دیکھ کر ایک کے بعد آگے بڑھتا ہے، اس کی سلیم فطرت گواہی دیتی ہے، تو اس بات کو یقین کر لیتا ہے کہ واقعی میں یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہاں پر دراصل شاہدن کے جو معنی بتائے گئے ہیں، کسی نے اس سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور کسی نے قرآن کو لیا ہے کہ قرآن گواہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی ہے. اور اس سے پہلے تورات موجود تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ دیکھا جائے تو مین کتاب تھی، یعنی جیسی تورات تھی ویسی ہی قرآن بھی ہے، اور وہ بھی رحمت تھی. تو تورات میں اس کتاب کے بارے میں پہلے سے بات موجود تھی، تو تورات بھی نازل ہو چکی ہے، پھر قرآن آ گیا. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر تب بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کیا ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی آیت دراصل اہل کتاب کے لیے ہے، کیونکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ذکر موجود تھا، تو یہ آیت دراصل اہل کتاب کے بارے میں ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس سے بڑھ کر پھر اس کی کیا نادانی اور بے وقوفی ہوگی. تو واضح دلیل سے مراد انسان کے اندر کی جو فطرت ہوتی ہے، فطرت سلیم، وہ ہے یہ عہد الست ہے جو انسان کے تحت شعور میں موجود ہے. اور یہاں پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے تو شاہد سے مراد رسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، یا پھر قرآن کو بھی کہا گیا ہے. اور ہر انسان کے اندر اچھائی کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو دائیہ موجود ہے. جتنے بھی لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، آپ دیکھیں جو سلیم الفطرت تھے، صحیح فطرت رکھتے تھے، وہ سب ایمان لے آئے. تو جو اس بات کو مان لے کہ یہ سب کچھ خالق کائنات کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے، تو پھر وہ فوراً اس حق کو قبول کر لے گا. اور پھر ساتھ میں اس کو گواہی بھی مل جائے، یعنی اس کے اندر ایک فطرت سلیم ہوتی ہے، اس کی فطرت سلیم خود گواہی دے کہ کوئی رب نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، اس کے ساتھ پھر اس کو اللہ کے رسول بھی، ان کا زمانہ بھی وہ پالے، اللہ کے رسول بھی گواہی دے دیں، اور ساتھ میں قرآن بھی ہے اور پھر تورات بھی موجود ہے، اب اتنی ساری گواہیوں کے ساتھ بھلا کوئی کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اتنے سارے گواہیوں کی موجودگی میں کوئی کیسے ایمان نہیں لا سکتا؟ تو پھر اس کا علاج دوزخ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، یا اس کا انجام دوزخ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. یعنی آخرت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں پھر کیا معاملہ ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ، کہ اتنی ساری گواہیاں پانے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا. افترا کے معنی ہوتے ہیں گھڑنا، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ خود کوئی بات ایجاد کر کے اللہ کے ذمہ لگا دینا، یا شریعت کے احکامات کو تبدیل کر دینا جو کہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کسی چیز کو حلال اور حلال کو حرام کر دینا اور کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو کسی ولی پیر بزرگ کے کہنے پر نہ ماننا، یا اپنے پیر اور ولیوں کو یا آستانوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یا پھر یہ سوچنا کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی نہیں کیونکہ ہم تو خاص لوگ ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، یا کوئی پیر یا ولی ہمارا دامن، ہم ان کو پکڑ لیں گے تو ہمارا دامن، اگر ہم ان کو ان کا دامن پکڑ لیں گے تو وہ ہم کو چھڑا لیں گے، یہ سمجھنا. تو یہ سب کیا خود ساختہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تو کہا جائے کہ جو کوئی بھی ایسا سوچے گا اور کرے گا اس کے لیے پھر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اتنی شہادتیں آ گئیں، کیونکہ وہ یقول الاشہاد، کیونکہ سارے لوگ شہادت دیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ گواہ ہوں گے جو شہادت دے رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے میں آ جائے گا، اور ان پر لعنت بھی ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. تو اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یعنی جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالی کی طرف سے ان پر لعنت ہوگی، کیونکہ انہوں نے وہ سیدھی راہ نہیں اپنائی تھی، اور خود نہیں اپنائی تھی، اس بنا پر بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کی، اعتراضات کرتے رہے، خود تو مانتے ہی نہیں تھے، دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیتے تھے، دوسروں کو بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے. تو جو سیدھی راہ ان کے سامنے آئی تھی، قرآن جو راستہ ان کے سامنے پیش کر رہا تھا، ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی، صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے، اسی بنا پر ان کے اوپر لعنت ہے، اور انہوں نے اپنی راہ خود ہی گم کر لی ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. انہوں نے جو گمراہی خود کی تھی اور بعد کی آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کیا، تو جو ذخیرہ انہوں نے چھوڑا تھا اس کا بدلہ ان کو پھر مزید سے مزید ملتا چلا جائے گا. جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تھا اس لیے ان کو سزا پر سزا دی جائے گی، اور ان کو دنیا میں پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت کی سزا سے وہ بچ نہیں سکیں گے. قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں دوگنا دیا جائے گا؟ کیونکہ ایک تو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بنے، اپنی اولاد کے لیے بھی وہی ورثہ چھوڑ گئے اپنی گمراہی کا، جو ان کے پیچھے لوگ تھے، جو پیروکار تھے، تو ان کے حصے سے بھی عذاب ان کو ملتا رہے گا، انہی کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا. اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے دوگنے عذاب کی کہ ایک تو خود سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی، اور دوسرے اس لیے کہ اگر انہیں کوئی سیدھی راہ بتاتا بھی تھا، کوئی کوشش بھی کرتا تھا، تو اس کی بات سننا ان کو گوارا نہ تھی، بلکہ اسی کی مخالفت پر اتر آتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا اس کی بنا پر ان کو یہ سزا مل کر رہے گی. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے جن پر ان کو بھروسہ تھا. تو ان لوگوں نے جو سستی نجات کے عقیدے خود سے بنا لیے تھے کہ فلاں پیر، فلاں بت ہم کو بچا لے گا، یہ بت ہمارے دراصل ہمارے لیے ذریعہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ تک ہماری سفارش کریں گے، یا یہ فلاں پیر اور بزرگ سے جو یہ جڑے ہوئے تھے اور یہ ہمارا ہمیں بچا لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی باسپور سے ہم کو محفوظ رکھیں گے، تو اس دن یہ ساری چیزیں ان سے غائب ہو جائے گی، کوئی ان کو بچانے نہیں آئے گا، ان کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا. وہاں پر الٹا معاملہ یہ ہوگا کہ جو جن لوگوں پر ان کو بھروسہ تھا، جن کو یہ اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا انجام اچھا کروا دیں گے، ان کے سہارے ہم چلے جائیں گے، ان کا دامن ہم پکڑ لیں گے، تو وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کو خود اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، تو وہ سارے پھر ان سے غائب ہو جائیں گے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اب مومنین کی بات کی جا رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے، مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ تب یہاں پر بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مثال سے بات سمجھا رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کون بینا ہے کون نابینا ہے، کون کافر ہے کون مومن ہے، دونوں کا مقابلہ کیا گیا ہے، تقابل کیا گیا ہے. کافر اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی، اسے کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اسے بتلانا چاہے تو سن بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے. اب ایک شخص اندھا ہے اور کسی راہ پر چل رہا ہے تو اس کے گڑھے میں گرنے کے زیادہ امکان ہیں. اب اگر اس کو کوئی آواز دے کر بتائے کہ دیکھو آگے گڑھا ہے، آگے مت بڑھنا، قدم مت بڑھانا، لیکن اب وہ بہرا بھی ہے تو وہ سن بھی نہیں سکتا دوسرے کی بات، لہٰذا وہ سن نہیں سکتا تو گڑھے میں جا گرے گا. تو اس سے بڑھ کر پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کو پھر وحی کی روشنی نظر ہی نہیں آتی، اور کوئی دوسرا ان کو دکھانا چاہتے تو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے وحی کی روشنی میں، تو پھر ایسے لوگوں کی ناکامی کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں. تو یہی فرق ہے ایک کافر اور ایک مومن میں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، وہ اخبتوا الی ربہم، جو اپنے رب کے لیے، یہ اپنے ہی رب کے ہو کر رہے، یہ اپنے ہی رب کے لیے سب کچھ کیا، تو پھر ایسے لوگوں کو جنت نصیب ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اخبات کہتے ہیں بالکل نرم ہو جانا، مان لینا. تو جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے، اپنے رب کی طرف جھکتے رہے، تو وہی جنت میں جانے والے ہیں. تو یہاں دونوں کی مثال بتائی گئی ہے، ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے، اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے کی طرح. تو کافر دنیا میں حق کو دیکھ کر بھی محروم ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کو نجات کس طرح ملے گی اس سے بے خبر رہتا ہے، اور اس کے سامنے دلائل آتے رہتے ہیں، اس کو بھی وہ نہ دیکھتا ہے نہ سننا چاہتا ہے، اسی لیے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، حق کو دیکھنے کے بعد مزید اس کے اوپر اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پر چونکہ وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے پاس ایک کسوٹی آ جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، تو اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے تو خیر کی پیروی کرتا ہے، جو دلائل اس کے سامنے آتے ہیں ان دلائل پر پوری طرح سے یقین کرتا ہے، اور اگر کچھ شکوک و شبہات اس کے دل میں آتے بھی ہیں تو اس سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو بتایا جائے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے سورہ حشر میں ہم پڑھتے ہیں، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ تو مومن کو زندہ سے تشبیہ دی گئی ہے، کافر کو مردہ سے۔ اسی طرح سے مومن کو آنکھوں والے سے تشبیہ دی گئی ہے اور کافر کو نابینا سے۔ تو ایک نابینا شخص، اس کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حل یستویانی مسئلہ، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا کوئی سبق نہیں لیتے؟ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو جب دونوں کا طرز عمل مختلف ہے، دونوں کی بظاہر شخصیت مختلف ہے، تو پھر انجام بھی مختلف ہوگا۔ مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے دوزخ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور جو بھی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے والے بنیں۔ قرآن پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ صرف ہم کو گزرتے نہیں چلے جانا ہے اندھے بہروں کی طرح، بلکہ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمارا شمار اندھوں میں ہے یا اللہ نہ کرے کہ نابینا لوگوں میں؟ ہمارا شمار ایمان لانے والوں میں ہے کہ صرف زبان سے ایمان لانے والوں میں؟ تو یہ ہم اپنے آپ کو ان آیتوں کے تناظر میں دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں، اپنے اندر غور و فکر کی، تدبر کی صلاحیت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء وَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون